آغاز مجلس میں میں ملتمس ہوں کہ جن حضرات کے پاس موبائل ٹیلی فونز اس وقت آن ہیں اس کو بند کر لیں، اس لیے کہ کوئی بھی فکر تسلسل کے ساتھ قائم ہی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس میں ایک ایسی صورت نہ ہو کہ احساس کم از کم اس اعتبار سے پیدا ہو جائے کہ ہم انتہائی اہم مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مجلسیں، یہ طرز عزاداری، یہ طرز ماتمداری، ظاہر ہے کہ ایک پورا اس کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ از روئے روایت قائم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ سلسلہ ہماری صورت شفاعت کے لیے قائم ہوا ہے. اور جہاں شفاعت کا تعلق ہوتا ہے تو وہاں پہ نہ ازراہ تفنن کوئی بات ہوتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایسی صورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ روا روی کی محفل تھی، ختم ہوئی اور ہم اپنے اپنے مقام پر چلے گئے. ایسی اس طرح سے مجلسیں قائم نہیں ہوتی. آپ جتنے ہی جدید ہو جائیں، آپ جتنے ہی عہد نو سے وابستہ ہو جائیں، مگر عقیدے کی کوہنگی ہی میں اس کی پختگی ہے. یہ ظاہر ہے کہ مجھے شاید ایک موقع ملا اپنے نوجوانوں سے اس انداز سے گفتگو کرنے کا. کوئی کہیں اپنے آپ کو اس اعتبار سے یعنی اس منزل پر نہ پائے کہ روح سخن اس کی طرف تھا، لیکن حتماً ہمارے پاس یہ ایک اہم موقع ہے، یہ ایک اہم ساعت ہے، یہ ایک اہم گھڑی ہے جس میں ہم موضوعات کا نہ صرف یہ کہ احاطہ کرتے ہیں بلکہ اپنے لیے جادہ حیات کو طے بھی کرتے ہیں. یہ مجلس ظاہر ہے اس اعتبار سے قائم ہو رہی ہے. منتظمین سے پوچھیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس تعلق سے جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، جتنی تکالیف سے اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر ہے گزارا ہے، ان سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا. انتظامی امور کو دیکھ لیجئے، فائنینشل امور کو دیکھ لیجئے، اس میں ان کے مساعی کو ملاحظہ فرمائیے، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال یہ ایک سنجیدہ سلسلہ ہے، اس کو سنجیدہ ہی رہنے دیجیے. اور بعد بھی دیکھیے کتنی دیر کی ہے. بمشکل تمام شاید اس مجلس کے آغاز اور انتہا پر نظر ڈالیں تو شاید 90 دقیقوں سے زیادہ کی مجلس یہ نہیں ہے، بشمول ذاکر اول کی سوسقانی، پھر اس کے بعد اس طالب علم کا گفتار، اور پھر اس کے بعد میرے نوحہ خان کا یعنی سمجھیے کہ نوحہ. کل دورانیہ اس مجلس کا 90 دقیقوں سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ 90 دقیقے آپ کی زندگی کو ابد الآباد تک کے لیے طے کر دیں تو اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیا سودا ہو سکتا ہے؟ انسان تو منفعت پسند ہے نا، انسان تو منافع بخش صورت کو مد نظر رکھتا ہے، انسان نقصان کا تو سودا نہیں کرتا. اتنا زیرک انسان، اتنا دانا انسان، اور ایسے ہی انسانوں میں ایک انسان نے کھڑے ہو کے کبھی کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. اور میں نے اپنی تقریر کو اس طرح سے پیوست کر لیا، ملحق کر لیا، عنوان میں داخل ہو گیا. اور اگر متوجہ کروں آپ کی توجہات کو تو یہی تو عنوان میں نے قائم کیا ہے کہ کیا کتاب کافی ہے. یہ عنوان آپ کو یاد رہنا چاہیے. کل ہی کی پہلی تقریر کے بعد کچھ اس انداز کا ریاکشن میرے سامنے آیا جس میں لوگ ایک دوسرے کو یوں سمجھیے تبریک دیتے ہوئے پائے گئے. اور یہ شاید کچھ انداز بھی یہ تھا کہ وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے، اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے جیسے ہم کوئی ایسے موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں شاید ہم کسی کو کسی مقام پر لے جا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم کسی مقام پر لے جانا چاہتے ہیں ہیں بلکہ ہم کوئی شاید تادیبی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. مجالس کا مقصد تادیبی کارروائی کرنا نہیں ہے, مجالس کا مقصد کسی کو ہدف بنانا نہیں ہے, مجالس کا مقصد کسی مقام پر کسی ایسے کو لا کر کھڑا کرنا نہیں ہے جہاں شرم ساری ہو جائے. نہیں, یہاں تو پردہ پوشی کا سامان کیا جاتا ہے. یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کبھی سرزد ہوئی ہو تو ہم اس کو کسی طرح سے چھپا لیں. ہاں, ہم کتمان حق نہیں کرتے, ہم حق کو نہیں چھپاتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان میں وہ انسانی کمزوریاں جو بدرجہ اتم موجود ہیں ان کو کسی طرح سے چھپا لیا جائے. چھپانے کا فائدہ کیا ہے؟ چھپانے کا فائدہ یہ کہ اس کا عکس کسی دوسرے پر نہ پڑ جائے, اس لیے چھپانا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں اس لیے چھپائیں کہ کہیں اس کا اعلان ہو جائے تو نہیں معلوم کوئی اگر طاغوت کے غلبے میں آ جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس اثر کو قبول کر لے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی اگر کتمان حق کرے, حق کو چھپائے, حق کو اخفا کرے, حق کو مخفی کرنے کی کوشش کرے, تو ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے, باطل یہ ہے. اب اس صورت میں اگر باطل پہچانا جائے تو ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. کل کی پہلی تقریر آپ نے ملاحظہ فرمائی عنوان کو, ان افراد کے لیے جو یوں سمجھیے بذات ہی آج یہاں موجود ہیں ان کے لیے دہرانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کیا کتاب کافی ہے. یہ عنوان طے کرتے ہوئے کہیں سے بھی اگر رتی برابر یہ شبہ دل و دماغ میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں علامات خود سری ہیں تو وہ غلط ہے. پہلی بات تو میں آپ سے عرض کر دوں, میں ابھی اتنا جدت پسند طبیعتاً واقع نہیں ہوا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کتاب کافی نہیں ہے. میری مجبوری کو ذرا سا سمجھ لیجئے, میری مجبوری پر ذرا سا نگاہ دوڑائیے. میں اس اعتبار سے اپنے آپ کو انتہائی پابند سمجھتا ہوں. میں نے ایک خاص تأثر کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اس عنوان میں, اور اپنے جیسے دوسرے طلاب اسٹوڈنٹس وہ جو تحصیل علم میں آگے کی سمت سفر کر رہے ہیں ان کو شامل حال کرتے ہوئے کچھ تقاضا یہ کر رہا ہوں کہ کس انداز سے بھی سوچا جائے کہ کیا کتاب کافی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب میں نے اس عنوان کو کوائن کیا ہے, جب میں نے اس عنوان کو قائم کیا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے تو اثرات مجھ پر مرتب ہوئے ہوں گے جس کے نتیجے میں یہ عنوان قائم ہوا ہوگا. میں اس تاثر سے باہر نہیں ہوں, مگر میں ان اثرات کو منفی اثرات کے طور پر قائم نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں پہ لوگ آپ کو ریبیلین کہیں, جہاں پہ لوگ آپ کو باغی کہیں, جہاں پر لوگ آپ کو خود سر کہیں, جہاں پر آپ کو لوگ یہ کہیں کہ نہیں معلوم یہ شاید دائرہ اسلام سے باہر نکلنے کی گفتگو ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ حتمن حقیقتن یقیناً نتیجے میں عرض کروں آپ سے, یہ خود احتسابی کی ایک صورت ہے جس کو اس عنوان میں قائم کیا جا رہا ہے. خود احتسابی یعنی سیلف اسیسمنٹ. ذرا سا ہم دیکھیں کہ جو تاریخ میں کہنے والے نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے, اس میں دو رائے تو نہیں ہے, اس میں ایسی کوئی صورت تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹمنٹ ہے, ایسی صورت تو نہیں ہے. یہ تو طے شدہ امر ہے کہ کسی نے کسی وقت کسی منزل پر کسی مقام پر یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. میں صرف اس عقل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عقل نے کہاں سے اس فکر کو استنباط کیا ہے, کہاں سے اس فکر کو عکس کیا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ کتاب کافی ہے اس پر کہاں سے اثرات مرتب ہو رہے تھے, اس پر کہاں سے اثرات آ رہے تھے, وہ کس کے انفلوئنس میں تھا جس کے نتیجے میں اس نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. صاحب کتاب کی موجودگی میں یہ کہنا کہ کتاب کافی ہے,
تاریخ کا عجیب المیہ ہے، اس کا مطالعہ کرنے والے اس پہلو کو بھول جاتے ہیں، اس پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ کتاب کافی ہے اگر اس لمحے کہا جاتا کہ جب صاحب کتاب نہ ہوتا تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے. بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو محفوظ کیجئے. اور یہ مجلس ظاہر ہے کہ قائم ہو رہی ہے بفضل الہی اور بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام. کچھ اس انداز سے سمجھنے کی چیزوں کو ضرورت ہے کہ اگر تو یہ بات اس وقت کی جاتی کہ کتاب کا لانے والا سامنے نہ ہوتا، یا کتاب کا لانے والا دنیا میں نہ ہوتا، تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے، اس کا مفہوم بدل جاتا، اس کے اثرات اور طرح سے منطبق ہوتے. کب؟ اس زمانے پر بھی، آنے والے ازمنہ پر بھی، زمانے کی جمع، آنے والے ادوار پر بھی، دور کی جمع. اور اس کے بعد کہنے والا یہ کہتا کہ میں نے کیا غلط کہا تھا جب میں نے یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. لیکن صاحب کتاب کی موجودگی میں جس نے تمہیں کتاب سے روشناس کرایا ہو، جس نے تمہیں کتاب کا علم دیا ہو، جس نے تمہیں کتاب سے ملحق کیا ہو، جس نے تمہیں کتاب سے متعارف کرایا ہو، اس کی موجودگی میں اس کی شے کو لے کر تقریباً اونرشپ کا عالم ہو جائے اور یہ اسٹائل اختیار کرے اور یہ کہے کہ کتاب کافی ہے جیسے اس کی ملکیت کتاب تھی. مجھے نہیں معلوم اس کے امکانات کیا ہیں اس موضوع کے، مگر جیسے جیسے تقریریں آگے جائیں گی ویسے ویسے آپ ان امکانات کا خود جائزہ لیں گے اور آپ محظوظ ہوں گے کہ ہم علمی گفتگو کر رہے ہیں. ہم شخصیتوں کو ہدف نہیں بناتے، ہم شخصیتوں کو ہدف نہیں بناتے، ہم کردار کشی نہیں کرتے، ہم کیریکٹر اسیسینیشن اپنے ممبروں سے نہیں کرتے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. میں نے ابھی کہا ہے کہ میں کیا عیوب کو بیان کروں، میں کیا بہائم کا تذکرہ کروں، میں کیا سیئات کو آپ تک پہنچاؤں جب میرے سامنے حسنات موجود ہیں. مجھے ضرورت کیا ہے، مجھے ضرورت کیا ہے؟ مگر اگر کہیں کوئی تاریخ میں غلطی کر چکا ہو تو اس کی نشاندہی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ زمانہ اب جس طرح کی ہواؤں کی زد میں ہے، اس میں ایک طبقہ ہے انسانوں میں جو کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمیں قول رسول کی ضرورت نہیں ہے. جہاں قول رسول کی ضرورت نہ ہو تو قول معصوم کا تذکرہ کیا ہے؟ اور جہاں ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم قول رسول کو قول معصوم سے جدا نہیں سمجھتے، فیصل نہیں جانتے، فاصلہ نہیں ہے اس میں، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، تو ہمارے لیے تو پھر اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی گفتار ہماری سماعت پر گراں ہو جاتی ہے. لہذا فوری طور پر ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارا بچہ کسی ایسی فکر کی زد میں نہ آ جائے جس کے نتیجے میں عقیدہ متزلزل ہو جائے، جس کے نتیجے میں تغیر پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں طبیعت متاثر ہو جائے. ہم نہیں چاہتے، شاید شاید یہی وجہ ہے جس کے نتیجے میں اس عنوان کو یہاں قائم کیا گیا ہے. اور کیسے نہ کرتا، اگر مسلمان بے خبر ہے کہ نزول وحی کے 1400 سال ابھی تو مکمل ہوئے، یعنی گزشتہ سال. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی پذیرائی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی. اتنا کافی کہنے والے، اتنا کتاب کو کافی کہنے والے گزشتہ سال جو 1400 سال مکمل یہاں ہو رہے تھے، 1400 سال مکمل ہو رہے تھے نزول وحی کے تعلق سے، وہاں پر باقیات نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ان کی، ان کی باقیات نے قرآن کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کیا. اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ کتاب کافی ہے. 1400 سال کے بعد اگر کتاب ہی کا تذکرہ نہ ہو تو کیا طے کریں گے آپ؟ آپ ایک ہی بات طے کریں گے کہ غلطی ہو گئی. آپ کہیں گے کہ ہاں غلطی ہوئی، اس غلطی کو آپ دہرانا نہیں چاہتے. شاید یہ وجہ تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے نزول وحی کے تعلق سے 4-7 سال یادگار کو قائم نہیں کیا. یہ میرے معروضے کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد ہم گفتگو میں آگے بڑھ جائیں گے. انہوں نے اپنے طور پر شاید یہ سمجھا کہ اب اس کا اظہار اس دور میں مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اب جس تیزی سے عقل اور تعقل سفر کی صورت اختیار کر چکے ہیں, افہام و تفہیم کی اب جو نئی منزلیں ہیں اس میں اب ہمارا گزر نہیں ہے, تو لہذا کیا ہوا, تذکرہ ہی نہیں ہوا. مگر ہم کیسے بھول جاتے, ہم کیسے فراموش کرتے. ہم نے کہا کہ نہیں, شاید یہ موقع ہے کہ ہم ضرور گفتگو کریں گے اور اس عنوان ہی کو طے کر کے گفتگو کریں گے کہ کیا کتاب کافی ہے, اور اگر کل کی تقریر آپ کو یاد ہے, اور اگر یاد ہے تو یاد رکھیے کہ جس نے یہ کہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر شخصی گفتگو پر اتر آئیں گے. یہ شخصی گفتگو نہیں تھی عزیزو, یہ ایک پوری تحریک تھی. تحریک نے آگے کر دیا کسی ایک کو. ظاہر ہے یہ وہی ایک تھا کہ جو اسلام سے قبل مکے کی گلیوں میں یوں ہی تلوار چلایا کرتا تھا, یوں ہی. مقصد نہیں تھا, ہدف نہیں تھا, نشانہ نہیں تھا, مگر ذرا سا ایک جس کو کہا نا زوم, پریٹینشن, جس کو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کسی آگے کی منزل پر. ادھر آج ہی وہ منزل آئے گی جس میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ قائم کرتے ہوئے تو اب ایسے کو جب امت نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ایسا سرفروش ہے تو اس کے ہی حوالے کر دو, تو اب وہ بیچارہ جس کے حوالے کیا گیا وہ خامخواہ میں بدنام. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی کسی تحریک کو اختیار کرتے ہوئے تعقل کی بھی ضرورت ہے. وہ تعقل کوئی اور نہیں دیتا بجز قرآن کے, بشرطے کہ قرآن پڑھا گیا ہو. جہاں قرآن ہی نہیں پڑھا گیا ہو تو وہاں پر پھر یہ کہنا کہ کتاب کافی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. آپ کو معلوم ہے, ایک بات آپ سے عرض کروں کہ علماء اسلام نے کہا ہے تاریخ ارسال رسل میں دو مرسلین ایسے ہیں, دو رسول ایسے ہیں کہ جن کی حیات, جن کی زندگی, جن کا طرز تفکر, جن کا طرز فکر, جن کا طرز معیشت و معاشرت ایک جیسا ہے. ایک موسیٰ, دوسرے محمد. بآواز بلند صلوات. اس کی بہت ہی ایک, یعنی وہ سمجھیے کہ صریح مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو یاد رکھیے کہ موسیٰ نے اپنے نائب ہارون کو چنا اور سلسلہ ہارون میں چلا. محمد نے اپنا نائب علی کو چنا, سلسلہ علی میں باقی رہا. یہ بہت ایک ایسا, میں یعنی عرض کروں آپ سے کہ میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ نوجوان یہاں بیٹھ کے اگر تقابلی مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہی کافی ہے, یہی کافی ہے, یہی بس ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں. وگرنہ جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی بہت نزدیک ہے, یعنی عیسیٰ شریعت موسوی کا پابند ہے. یاد رکھیے بات, یہ اس یعنی اس نبی کا تذکرہ ہے جس کو بنیاد بنا کے آج کرسچینٹی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کرتی ہے, تو وہاں کیفیت یہ ہے. اب رہ گئی بات کہ جہاں تذکرہ موسیٰ اور سرکار رسالت مآب کا ہو جائے تو وہاں پہ یاد رکھیے یہ اثرات جس کو آپ ہم فی زمانہ یہودیت کے اثرات کہتے ہیں, جو بنی اسرائیل کے تھرو آ رہے تھے وہ مسلسل پہنچ رہے تھے سرکار رسالت مآب کے زمانے تک. ایسا نہیں تھا کہ یہ اس کے اثرات نہیں پہنچ رہے تھے. کل کی تقریر اگر آپ کو یاد ہے تو ایک جملے میں اگر میں اپنے کل کے یوں سمجھیے کہ مقصد کو جو مجلس کی صورت میں تھا آپ تک پہنچاؤں تو یہی میں نے کہا تھا کہ ایسے ہیں جن کے متعلق سرکار رسالت مآب کو حکم دیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے,
الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله. تم ان کے احوال پر اے حبیب نظر نہیں رکھتے کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ, جس کو انگریزی کا ترجمہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر ایک ہی مفسر ہے اور میں ان کو اسی مرتبے پر سمجھتا ہوں, الحاج آغائے سرکار مرزائے مہدی پویا علی اللہ مقامہ, پورشن آف دا بک, نصیبم من الکتاب. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی نوٹس میں ایکسپلین کر دی گئی اور یہ کہا ہے کہ چونکہ توریت اور آسمانی کتابوں کی اصل شکل مس ہو چکی تھی, کچھ حصے تھے جو باقی رہ گئے تھے, ان حصوں کو کل کتاب سمجھ کر, اب دیکھیے یہ ہے مسئلہ, حصوں کو کل کتاب سمجھ لیا تو اب کیا ہوا, خود دھوکے میں آ گئے, اور ایسا دھوکا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ہدایت کو تو ہاتھ سے جانے دیا, ضلالت کو خرید لیا, ضلالت کو خرید لیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ یریدون, اور چاہتے کیا ہیں, ارادہ کیا ہے ان کا, تنہا یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ گمراہی کو خرید لیں, بلکہ ارادہ یہ ہے ان کا کہ وہ تجھے بھی اے حبیب اس گمرہی میں ڈال دیں. ان اللہ, اب بے شک اللہ جانتا ہے, عالمو بے آدائکم, پروردگار تیرے دشمنوں سے واقف ہے, وہ جانتا ہے, اور گھبرانا نہیں, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, گھبرانا نہیں. یہ چاہتے کیا ہیں کہ یہ چاہتے یہ ہے کہ جس گمرہی کو انہوں نے اختیار کیا اس میں تجھے شامل کریں اور تجھے بھی گمرہی کی طرف لے جائیں, مگر چونکہ تجھے گھبرانا نہیں ہے اور گھبرانے کے تعلق سے صرف ایک اشارہ کہ تم اس لیے نہ گھبراؤ, کیوں کہ اللہ تمہارا دوست ہے, کافی ہے. وکفا باللہ ولیا, کیا شے کافی ہوئی, اللہ بحیثیت ولی کے, اللہ بحیثیت دوست کے, اللہ بحیثیت تائید کنندہ کے, اللہ بحیثیت اس کے کہ جو کبھی بھی تجھے اپنے سے الگ نہیں کرتا, دوست وہ جو رفیق کو اپنے سے جدا نہ کرے. اب یہی نہیں بلکہ وہی ہے جو تیری نصرت کے لیے بھی کافی ہے, وکفا باللہ نصیرا. اور تم احوال سے تو واقف ہونا ان کے احوال کا علم کیا ہے, علم ترا الی الذین, نہیں دیکھتے ان کی طرف, کیا ہے ان کی کیفیت, ان کا عالم یہ ہے. دیکھیے قرآن مجید ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں قرآن مجید اپنے بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے تو وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اس پر بغور نگاہ ڈالیں اور جائزہ لیں. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء, یہ خود ساختہ مقدس بنے پھرتے ہیں, یہ خود ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم بڑے تزکیے کے پابند ہیں, یہ خود اعلان کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارے نفوس پاک و پاکیزہ ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود مقدس کہے تو وہ مقدس ہو جاتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان مقدس لباس اوڑھ لے تو وہ مقدس بن جاتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے دوش پر اگر ابا کو دیکھ لو تو وہ مقدس ہو جاتا ہے؟ یہ قرآن ہے, قرآن یہ اپنے مقدس پن کا خود اعلان کرتے ہیں, اپنی تقدیس کا خود تذکرہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو محترم خود جانتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے مقدس بناتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے اسے بلند مقام دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ میں نے نساء ہی سے آپ کی خدمت میں جستہ جستہ آیتیں پڑھی ہیں تاکہ ہمیں تواتر کے ساتھ اپنے موضوع سے منسلک ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح کل میں نے عرض کیا تھا، الم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون، اور کہتے کیا ہیں، عجیب، یہ ترجمہ کر چکا ہوں مگر پھر میرے بچوں کے لیے ایک مرتبہ سن لیجئے، کتاب کا کچھ حصہ انہیں دیا گیا مگر انہوں نے کیا کیا، یہ کتاب کا کچھ حصہ لے کر جبت و طاغوت پر ایمان لے آئے۔ جبت کے تعلق سے کہا کہ یہ بت پرستی ہے، طاغوت کے تعلق سے کہا یہ شیطان پرستی ہے، بت پرستی کچھ اور ہے، شیطان پرستی کچھ اور ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں نے جبت و طاغوت کو دو بتوں کی صورت قرار دیا گیا ہے کہ جو قریش کے قدیم بت ہوا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ کتاب کا کچھ حصہ ملا مگر ایمان لاتے ہیں جبت و طاغوت پر، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے یہ ہیں، یہ جو جبت و طاغوت پر ایمان لائے وہ کہتے یہ ہیں کہ اصل میں تو درست وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور نہ صرف کفر اختیار کیا بلکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا ہدایت یافتہ مسلمانوں سے بہتر تو یہ بت پرست ہیں۔ یہ میں نے ذرا سی آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک تاریخ وار تفصیل دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ یہ کون ہے؟ مفسر حاشیے میں لکھ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ توریت کے ماننے والے ہیں، یہ شریعت موسوی کے پر چلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ یعنی اثرات کہاں تک آئے؟ سرکار رسالت مآب کی زندگی تک یہ اثرات آئے، اور ان اثرات کو لے کر یہودی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے یہ ایسا ہے ایسے کر لیا جائے، یہ یوں ہے اسے یوں سمجھ لیا جائے۔ اب رسول سے گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ رسول سے اگر گفتگو ہو رہی ہے تو مصاحبین خاص تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جو بہت نزدیک ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کون ذمہ داری لے کے اس گفتگو کے اثرات کو کون کس طرح قبول کر رہا تھا، کون ذمہ داری لے کے اس طرح کی گفتگو سے کس طرح کے اثرات ان اذہان پر جو خود بت پرست ابھی رہے ہو ان پر کیسے مرتب ہو رہے تھے، منطبق ہو رہے تھے، ابھی ابھی بتوں کے شکنجے سے نکل کے آنے والے بظاہر دائرہ اسلام میں بتصدق محمد کے بیٹھنے والے اگر یہ اعلان کر دیں کہ ہم روز اول کے مسلمان ہیں تو یہ تو جھوٹ ہوتا، یہ تو صریح کذب ہوتا، یہ تو علانیہ تکذیب ہوتی، یہ تو علانیہ جھوٹ کا اعلان ہو جاتا، ایسا تو کر نہیں سکتے تھے۔ اب خاموشی سی خاموشی، مگر اب جو طرز گفتار دیکھی یہودیوں کی سرکار رسالت مآب کی خدمت میں تو اثرات مرتب ہوتے چلے۔ میں نفسیاتی تجزیہ کر رہا ہوں اس عقل کا، اس عقل کا کہ جس نے سنا یہ کہ پورشن آف دا بک ملا تھا، اس پورشن آف دا بک کو لے کے وہ ایمان کو کفر سے بدلتے تھے، کفر کو ایمان سے بدلتے تھے، اس نے اس اختیار کو دیکھا، اس عقل نے جو سرکار رسالت مآب کے بہت نزدیک تھی، اس نے اس اختیار کو دیکھا، جبت و طاغوت کے تذکرے کو سنا اور ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ شاید یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اس تذکرے کو سن کر اس نے کچھ چیزوں کا نتیجہ اخذ کیا، یعنی اس سے بہتر کوئی صورت نہ تھی اختیار تمیزی کو حاصل کرنے کی۔ اور کرتا بھی وہ یہ تو کیا نہ کرتا کہ جب ابھی ابھی تازہ و تازہ حلقہ اسلام میں وارد ہونے والا یہ تو کسی منزل پہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلم اول ہوں، میں مومن اول ہوں، میں آل ابراہیم میں ہوں،
میں اسماعیل کی اولاد میں ہوں وہ یہ تو نہ کر سکتا تھا, اور جب یہ نہ کر سکتا تھا تو ظاہر ہے کہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے نا, ایسو ہی کا تو تذکرہ قرآن نے کیا. اور جب یہ تذکرہ کیا کہ دیکھو یاد رکھو ام لہم نصیب من الملک, کیا انہیں ملک سے کوئی حصہ ملا ہے, یہ قرآن ہے. دیکھیے میں نے کل ایک بات آپ سے کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں رہتے ہوئے قرآن کو پڑھ کے کسی خاص مومنٹ میں اس کو فریز کر کے اس کے اثرات کو زائل نہ کریں. میری بات کو بہت غور سے سنیے, میری بات کو بہت غور سے سنیے. کوئی آپ کو یہ نہ کہے یہ کعب ابن اشرف تھا, یہودی تھا, دشمن تھا تو اس کی دشمنی تھی, یا آصف نے وائل تھا اس نے ابتر کہا اور تو لہٰذا یہ رسول کی دشمنی تھی. آپ مومنٹ میں فریز نہ کریں دشمنی کو, مومنٹ میں فریز کر دیں گے تب یزید ایسوں کے لیے محترم ہو جائے گا. یہ اہم ترین بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, ناموں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کعب ابن اشرف سے کہا تھا تو مسئلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا, آیت فریز ہو گئی. آس ابن وائل کے تذکرہ آ گیا سورہ کوثر میں تو بس آیت وہاں فریز ہو گئی. تو اب کیا ہوا, تفسیر تو اس کی ہو نہیں سکتی, ترجمے ہی میں طے کر دیا. اب جب ترجمے میں طے کر دیا تو قیامت تک کے لیے کوثر ان کی نگاہ میں کیا ہوگی, ان کے لیے خیر و شفاعت کی منزلیں کیا ہوں گی. انہوں نے تو طے کر دیا, انہوں نے طے کر دیا. میں طے نہیں کرنا چاہتا, میں قرآن کو اتنا کھلا رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دائرے ایمان و اسلام میں آج کوئی آ سکتا ہے ویسے اس دائرے سے آج کوئی خارج بھی ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, دن 24 گھنٹوں پر محیط ہے, 12 گھنٹے سورج, 12 گھنٹے تاریکی. آپ صرف روشنی کا تذکرہ کریں اور کہیں تاریکی سے میرے کام. اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں وہ تو معلوم ہے, اسلام سے خارج کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں معلوم. اتنے سادہ لوح مسلمان بیچارے, اب ان کو اس ڈگر پہ چلایا جا رہا ہے تو وہ اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں. اب ان کو سیئات نظر ہی نہیں آتے, صرف حسنات کی طرف ان کو لگا دیا گیا کہ بھائی یہ خیر و برکت ہے, اس میں کیا, یہ دشمنی یوں مسلسل ہے. اس کو فریز کر دیں تو آج رسول دشمن کا پھر کوئی تصور نہیں ہے, اس کو فریز کر دیں تو پھر توہین رسالت کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو اگر فریز کر دیں تو پھر احانت سرکار رسالت ماں کا کوئی تصور نہیں باقی رہتا. آس ابن وائل میں جا کے اگر آپ روک دیں تاریخ کو تو پھر کیسی رسول دشمنی, وہ تو ختم ہو گئی. آپ نے کھلا رکھا نا, تبھی تو کہا آپ نے آج تک کہ یہ رسول دشمن, یہ ڈینمارک, یہ بیلجیم, یہ ناروے, یہ سویڈن, یہ فلا, یہ فلا, یہ ہندوستان, یہ پاکستان. آج آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو اس قابل رکھا کس نے یہ کہنے کے لیے؟ یہ قرآن کا احسان ہے کہ قیامت تک رسول دشمن پہچانو کہ رسول کا دشمن کون ہے. جب یہ احسان آپ پر قرآن نے قائم کر دیا تو فریز نہ کریں, مومنٹ میں فریز نہ کریں. تو اب جب فریز نہیں کریں گے تو طے ہو جاتی ہے بات کہ وہ عقل جو بہت قریب تھی سرکار رسالت ماں آپ کے اور صحابیت کے اعلی منازل پر فائز تھی اور بہت ہی نزدیکی کا ایک رشتہ بھی قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو اس پر وہ یہودی اثرات جو مرتب ہو رہے تھے کہ پورشن آف دا بک لے کے یہ ملک کی خدمت کرنے چلے ہیں, پورشن آف دا بک لے کے یہ سلطنت کا تذکرہ کرنے چلے ہیں. ام لہم نصیبم, کیا الم ترا ال الذین, تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو, ان کے احوال پر نظر نہیں کی کہ جن کے تعلق سے کہا کہ ان کو ہم نے, تم سمجھتے ہو, تمہارا خیال ہے, تم یہ جانتے ہو کہ انہیں کوئی ملک کا حصہ ملا تھا. فإذن لا یعطون الناس نقیرا, اگر ایسا ہوتا نا تو وہ انسانوں کو اس میں سے ایک بال برابر بھی حصے دار نہ بناتے. اگر انہیں ہم دیتے, یہ خود ساختہ ہیں, خود پرداختہ ہیں, یہ خود بنے ہوئے ہیں, یہ خود بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ہم نے نہیں دیا, اب اعلان تو ہونا تھا نا. ہاں یہ کیا کرتے ہیں, یہ نتیجہ کائے کا ہے, یہ حسد ہے حسد. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتابہ والحکمتہ وآتیناہم ملک نظیمہ. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, یہ پورشن آف دا بک لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم کل کتاب کے مالک. یہ سلطنت اور ملک کا جہاں تصور اور تقیل آ جائے تو سمجھتے ہیں ہم ہیں اس کے والی و وارث. تو ان کو بتاؤ یہ تمہارا حسد ہے, رشک نہیں ہے, یہ تمہارا حسد ہے جو تمہیں مجبور کر رہا ہے نفسیاتی طور پر کہ تمہیں نہیں ملتا مگر تم چاہتے ہو کہ تم تک پہنچ جائے. مگر کیا کیا جائے, یہ فضل الہی ہے. فضل الہی انتہائے بندگی کا نام ہے, فضل الہی انتہائے زندگی کا نام ہے, فضل الہی اللہ کی بارگاہ میں روز اول سرب سجود ہونے کا نام ہے. یہ فضل اس تک نہیں پہنچتا جس نے آنے واحد کے لیے بھی بتوں کے سامنے سر کو جھکایا. بس یاد رکھیے میرے, یہ ہاذا من فضل ربی کی داستان نہیں ہے. ہندوستان پاکستان سے آنے والے, گھروں پہ اس آیت کو کندہ کرنے والے, مال جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے ایک آیت کے سائے میں گزر جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ فضل الہی نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی تاویل ہے. وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر ان تک یہ سلطنت اگر پہنچتی تو یہ آنے واحد کے لیے بھی, آنے واحد کے لیے بھی اس میں حصے دار نہ بنتا, یعنی اس کے تعلق سے نقیرہ. اب ظاہر ہے کہ اگر عربی کا ترجمہ آپ کے سامنے میں کر دوں اردو میں تو کھجور کی گٹلی پر ایک جھلی انتہائی باریک, یہ اتنا بھی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب کیا ہے, یہ تیار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, یہ ہے حسد. مگر کیا کرے, جس کو جس آگ میں جلنا ہے وہ جلے گا, اس آگ سے چھٹکارا تو نہیں ہے. ابو الحسن مغازلی نے تفسیر کرتے ہوئے, اور تفسیر جب کی ہے تو امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام, بے اختیار کہا ہے کہ امام پنجم فرماتے ہیں. اب دیکھیں امام پنجم کو یاد رکھیے کہ محمد ابن یعقوب کلینی نے جب اصول کافی کا افتتاح کیا ہے تو پہلی حدیث ہی نقل کی ہے امام پنجم سے. میں یہ اس کے نتیجے میں کوئی اسٹرینتھ ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ پانچ امام کی یہ اسٹرینتھ ہے, نہیں, سب ہی مساوی ہیں اپنی طاقتوں میں اپنی قوتوں میں. لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی یوں سمجھیے احتیاط کی ضرورت تھی پہلی حدیث کو نقل کرتے ہوئے. ابو الحسن مغازلی نے امام پنجم سے روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں سورہ نساء میں, جن سے حسد کیا گیا, انسانوں کا وہ گروہ جن سے حسد کیا گیا, وہ ہم آل محمد ہیں, وہ ہم اہل بیت ہیں, ہم سے حسد کیا گیا. رشک بھی کیا گیا تو ہمارے تعلق سے, حسد بھی کیا گیا تو ہمارے تعلق سے. اور پھر جب ایک مرتبہ رشک و حسد کی منزل پر انسان آ کے کھڑا ہو گیا تو کیا کیفیت ہوئی, اس نے ایک مرتبہ چاہا کہ یہ فضل کسی صورت میں منتقل ہو جائے, مگر اس فضل کو اس طرح سے منتقل ہونا ہی نہ تھا بلکہ اس فضل پر. اب دیکھیے قرآن کو پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَاءُ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. یہ اس کے بعد کی آیت ہے. آیتوں کو توڑ توڑ کے پڑھنے سے نتیجے تک نہیں پہنچتے, یہ ہماری فکر نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہی کمزوری اور یہی مجبوری ہے کہ انہیں جہاں روک دیا گیا, وقت میں روک دیا گیا وہاں رک گئے, قرآن پہ لا کے روک دیا وہاں رک گئے, آیت کو تقسیم کر دیا اس تقسیم پہ رک گئے, قانے ہو گئے, قناعت کرنے لگے. اتنی قناعت ہوئی کہ نہ آگے کی خبر ہے نہ پیچھے کی خبر ہے, بس یہی کافی ہے, بس یہی کافی ہے. یہ اعلیٰ ترین مثال ہے قناعت کی کہ کافی ہے کافی ہے. مگر خدا کہتا ہے ایسو کے لیے کیا کافی ہے. اب دیکھیے اگر ترجمہ کر دوں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسو کے لیے کیا کافی ہے. وہ مینوم منا منا بہی تذکرہ کیا نا, آل ابراہیم کو دیا, کیا دیا, کتاب بھی دی, حکمت بھی دی, ملک عظیم بھی دی. یہ فضل الہی کا نتیجہ ہے, یہ ان کا اکتساب نہیں ہے, یہ انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے, یہ انہوں نے نہیں کمایا ہے, یہ انہوں نے کسی علمی تحصیل کے نتیجے میں نہیں پایا ہے, یہ ان کی بندگی کا صلہ تھا, یہ ان کے سروں کا سجدے میں تسلسل سے پڑے رہنا تھا جس کے نتیجے میں یہ فضل ان تک پہنچا. جب یہ فضل ان تک پہنچا تو بھائی چیز تو ہماری تھی, ملکیت تو ہماری تھی. اب وہ ملکیت ہماری, کتاب خالق کتاب ہے تو کتاب ہماری مخلوق ہوئی, خالق حکمت ہے تو حکمت ہماری مخلوق ہوئی, خالق ملک عظیم ہے تو مخلوق ملک عظیم ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ ہم دے رہے ہیں, تم کیوں پریشان ہوتے ہو. ہاں اب تم پر لازم کرتے ہیں فَمِنُمْ مَنَا مَنَا بِهِ. اب ترجمے میں جائیے, اب جن جو اس پر ایمان لائے, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے مفسر اپنی جگہ سے ہل گئے. اس لیے کہ اگر تو کہتے ہیں کل آل ابراہیم تو نتیجہ قیامت تک جائے گا, اور اگر ود ان بریکٹس محمد لکھ دیں تو نتیجہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جائے گا. انسانی عقل نے پسند کیا کہ اسے محدود کر لو, ورنہ قیامت تک کون یہ جواب دیتا رہے گا کہ اس کے بعد کون آیا, پھر کون آیا, کہاں تک چلا. تو بریکٹ میں محدود کیا محمد کو, محمد کو محدود کیا. اس لفظ کو غور سے سنیے, وہ جس کے لیے حمد لا محدود ہو اس کو محدود کر دیا کہ جو اب اس پر یعنی محمد پر ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. ترکیب آیت کی یہ ترجمے کا تقاضا نہیں کرتی. آیت کی ترتیب و ترکیب یہ کہہ رہی ہے جو گزشتہ میں تذکرہ ہوا نا, اب اس پر ایمان لانا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. اب ان میں جو ہیں جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اور ان میں اب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے منہ پھیر لیا. کفا بے جہنما سعیرا, ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے, کتاب نہیں, دہکتی ہوئی آگ کافی ہے. کفا بے جہنما سعیرا, ایسے لوگوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کافی ہے. یاد رکھیے یہ دہکتی ہوئی آگ ہے, یہ منتقم آگ ہے, یہ انتقام لینے والی آگ ہے, یہ بھولنے والی آگ نہیں ہے, یہ فراموش کرنے والی آگ نہیں ہے. آگ کے شولوں کے لپیٹے میں آنے والے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا, معصوم اگر یہ کہے ناس سے مراد ہم اہل بیت ہیں, تو اجازت دیجئے مجھے کہنے کی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. اب ان میں ایسے ہیں جو ان پر ایمان لائے, اس پر ایمان لائے. جو ترجمہ کریں, قرآن کسی ترجمے کا محتاج نہیں ہے, فکر کا محتاج ہے. آپ کی فکر درست ہو ترجمہ نہیں. زبان ختم ہو جائے گی, فکر باقی رہ جائے گی. فکر میں کجی نہ آئے, فکر میں کمی ہونے نہ پائے. لفظوں کی نشست و برقاست 100 برس پہلے کچھ تھی, 100 برس بعد کچھ اور ہوگی. اس کو آپ قرآن کا احتیاج نہ سمجھیں, قرآن کی ضرورت نہ سمجھیں. یہ ہمارے آپ کے زندہ رہنے کی ایک سہولت کا نام ترجمہ ہے. اس سہولت میں ہم جی رہے ہیں, اس سہولت میں ہم مریں گے. لیکن تفکر میں اور تقیل میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اب جو اس پر ایمان لائے, جو ان پر ایمان لائے, آل ابراہیم پر ایمان لانا ہے نا. اور ایمان کیا لانا ہے؟ یہی تو لانا ہے. یہ تو نہیں کہ آل ابراہیم خدا ہیں. آل ابراہیم پر ایمان یہ لانا ہے کہ جو ان تک پہنچا وہ فضل الہی ہے. اگر کتاب ان تک آئی تو ایمان لانا ہے کہ یہ صاحبان کتاب ہیں. اگر حکمت ان تک پہنچی تو یہ ایمان لانا ہے کہ حکمت ان کے در کی ایک عدد، صورت ایسی کہ جو ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتی ہے، ملک عظیم، اتھارٹی ٹو لیڈ دا مین کائنڈ، انگریزی کا ترجمہ ہے یہ، گائیڈنس ٹو دا مین کائنڈ، انسانیت کی ہدایت کا سامان ملک عظیم ہے، کسی جغرافیائی حدود کا نام ملک عظیم نہیں ہے، محدود زندگی گزارنے والے لامحدود کو کیسے پہچانیں گے؟ انہی آیتوں کے ذریعے تو پہچانیں گے نا، کہ ہم نے دیا آل ابراہیم کو کتاب دے دی، حکمت دے دی، ملک عظیم ہم نے دے دیا، اب جو ان میں ایمان لائے اور جو ان سے منہ پھیر لے تو ایسوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ گفتگو آج میں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آگ ہے، یہ شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہی تو ہے نا، بقرہ میں یہی تو کہا، اس کا کوئی فیول کہیں باہر سے تو آنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی کہیں سے امپورٹ کر کے تو اس میں انڈیلا نہیں جائے گا، انسانوں ہی سے، خطا کار انسانوں سے، گناہ گار انسانوں سے، سیاہ کار انسانوں سے، ان انسانوں سے جو معصیت کار ہیں، ان کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا۔ فتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور یہ دہکائی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ کفر اسلام کی ضد نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر وہاں روک دیں، کفر اسلام کے احکام پہ انکار کا نام ہے، یا بات یاد رکھیے، یہ بھی یوں سمجھیے سہولت کا ترجمہ ہوتا، کفر و اسلام کی جنگ ہو گئی۔ بھائی کفر و اسلام کی جنگ کیا ہے؟ جو اسلام کا پابند نہیں رہا گویا وہ کفر کے دائرے میں آ گیا، اور جو کفر کے دائرے میں آ گیا تو اب اگر وہ محمد کو نہ مانے کافر، علی کی ولایت کو نہ مانے کافر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتوسط بوسیلہ سرکار رسالت مآب ہے، اس کا معلم اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے سوا رسول کے، تو اس اعلان کو جو نہ مانے وہ کافر۔ یہ کفر کے دائرے کو اتنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کھول دیجئے، اس دائرے کو کھول دیجئے تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والا اس طرح سے اسلام میں آئے کہ کل کا کل سلم کی منزل پر آ جائے، سلامتی کے دائرے میں آ جائے، اور کل کا کل اس سلم کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی یہ گفتگو آپ کی فکر سے بلند نہیں ہوئی، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ ہم جس طرح سے زینہ بزینہ مقدمے کی صورت میں اس عنوان میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اس عنوان کو محفوظ کریں اور اس کی اصل پر جائیے، نقل پر نہیں۔ وہ جو تاریخ میں درمیان میں آ کے کھڑا ہوا وہ تو نقال تھا، وہ اصل اصول کو معین نہیں کر رہا تھا، وہ یہودیوں کے اثرات کو لے کے آ رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ابھی اسلام بہت ہی انفینسی کے اسٹیج میں تھا، اس نے اس شریعت کو مقدم جانا جو شریعت محمدی تھی، اس پر اس کو مقدم جانا، اس سے متاثر ہو کے اس نے کہیں کہہ دیا کہ کتاب کافی ہے، تو کتاب کسی صورت میں کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کل کا علم نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی معصوم سے پوچھے کہ کیا کتاب کافی ہے، تو چونکہ علم اس مرتبے پر ہے، علم اس مقام پر ہے کہ جہاں پر کسی دوسرے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جسے کتاب دی اسے کتاب کے ساتھ ملا کے ہی حکمت دے دی، اور جسے حکمت دے دی اسے ہی تو اتھارٹی دی کہ گائیڈ کرو، لیڈ کرو مین کائنڈ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا لینے والے نے کتاب کو اچک لیا، حکمت و ملک عظیم کو رہنے دیا، اس لیے کہ حکمت اعلان چاہتی ہے ہر منزل پر، اور حکمت ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان کہے سلونی، یہ کس کی مجال تھی؟
یہ سلونی کہنے والا وہی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر. سلونی پوچھو مجھ سے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا. یہ ایسے نہیں کہہ دیا کھڑے ہو کہ پوچھ لو مجھ سے. فاسألوا اہل الذکر, تمہیں تو معلوم ہے, تمہارا تو علم ہے, تم تو جانتے ہو, اور اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھنا تو لازم ہے, پرسش تو لازمی ہے, جاننا تو لازمی ہے, پہچاننا تو لازمی ہے, سفر میں آگے بڑھنا تو لازمی ہے. کوئی ایسی منزل نہیں ہے انسان کی زندگی میں جس میں وہ رک جائے, جس میں وہ اپنے آپ کو روک دے. لیس للانسان الا ما سعى, یہ زندگی کی تعریف ہے, کوشش کوشش اور فقط کوشش, مسلسل کوشش, تسلسل کے ساتھ کوشش. یہ کوشش وہی کر سکتا ہے جو کرار کا ماننے والا ہو, غیر فرار کا ماننے والا ہو, جو تسلسل سے حملہ کرتا ہو. جہاد کی منزل پر جائے, میدان میں جائے تو وہ تسلسل سے حملہ کرتا ہے, حکمت کی منزل پر آ جائے تو تسلسل سے جواب دیتا ہے. یہ اس کی منزل ہے, یہ اس کا مقام ہے, اس کو سمجھنے والے چاہیے. اس میں قلت و کثرت کو نہ دیکھیں, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کون اس کے کتنے کب کہاں ماننے والے ہیں, ضرورت نہیں ہے. حکمتوں کے ماننے والے قلیل ہی صحیح, مگر ہو تو وہ تو. اور بحمد اللہ 1432 ہجری کے محرم میں بتایا, پھر ایک مرتبہ بتایا کہ ہیں ہیں, اور بخضوع و خشوع ہیں, اطمینان قلب کے ساتھ ہیں, تیقن کے ساتھ ہیں. عالم تیقن میں, یہاں تک تیقن ہمیں لے جاتا ہے کہ اب وہ اس دور میں ہوں اس صورت میں یا ہوں کسی اور صورت میں, ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور اس ساتھ ہی نے تو ہمیں آج بھی کربلا سے ملحق کیے ہوئے ہیں. یہ ساتھ ہے جس میں آج بھی ہم, حسین اگر مدینے سے سفر کرتے ہیں تو سفر میں ہم ساتھ ہیں, مکے سے گزرتے ہیں تو سفر میں ہم ساتھ ہیں, منزل سالبیہ سے گزرتے ہیں تو ہم ساتھ ہیں, منزل شقاق سے کوچ کرتے ہیں تو ہم ساتھ ہیں. یہ سفر میں ہم مسلسل ساتھ ہیں, ہم حسین کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہم حسین کو فراموش کرتے نہیں ہیں, ہم اس سفر کے ساتھی ہیں. ہماری ارواح حسین کے ساتھ رہی ہیں, ہم نہیں تھے یوں نہیں تھے مگر یوں رہے ہیں, اور اس طرح سے ہم ہیں کہ اب گھبراہٹ نہیں ہے حسین کو, گھبراہٹ نہیں ہے. 72 پہ نظر ڈال کے قیامت تک کا فیصلہ نہیں کرتا حسین. حسین نے ارواح عالم کا مطالعہ کیا ہے, حسین نے قوم ملائکہ و اجنہ کا مطالعہ کیا ہے, حسین ابن علی نے ارواح کو روز الست دیکھا ہے, اور دیکھا ہے کہ جنہوں نے لبیک اس دن کہی وہ میرے ساتھ ساتھ ہیں. یہاں تک کہ اب ایک منزل آئی, دوسری محرم ہے. تاریخ کے پڑھنے والے بہتر جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ سر شام اہل بیت نے کیا منظر دیکھا. ایک منزل آئی کہ جس میں راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا, سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, اور ایک مرتبہ گھوڑے نے گردن ڈال دی. سات سواریوں کو تبدیل کیا. دیکھیے حجتوں کو تمام کرنے والا یہ تاریخ ہے. بہرحال تاریخ کا ہر رخ سے مطالعہ کرنا چاہیے. سواری پر سواری تبدیل کرنے کے بعد اب جب دیکھا کہ آخری راہوار بھی آگے نہیں بڑھا, تو جو آخری فقرہ ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کربلا کی زمین پر پہنچنے کے بعد ادا ہونے والا فقرہ بھی وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اسی کی جانب سے آئے ہیں, اور رجعت اسی کی بارگاہ میں ہے, لوٹنا اسی کی جانب ہے. پیر ظاہر ہے کہ رکھا ہے کربلا کی ریت پر, قدم رنجہ فرمایا, اور اب جب بیویوں میں شہزادی زینب اتری ہیں ناکے سے, تو بھائی کی خدمت میں بس اتنا کہا, بھائی ایک عجیب بیابان ہے تاریکی اس حد تک, اور تپش حرارت گرمی اس حد تک کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جلا دینے والی گرمی ہے, اور عالم یہ ہے کہ بھائی عجیب یہ بیابان اور عجیب یہ ریگستان ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی خاک اڑ اڑ کے میرے بچوں کے سر پر بیٹھتی جا رہی ہے.
یہ جناب زینب کا مطالعہ ہے کربلا کے تعلق سے. جناب زینب نے اس انداز سے اس ٹپوگرافی کا مطالعہ کیا ہے اور اس مطالعے کا نچوڑ پیش کر دیا جناب حسین ابن علی کی خدمت میں. بہن اب یہی ہے ہمارا مرکز قیام, یہی ہے ہمارا مرکز قعود, یہی ہے ہمارا مرکز سجود.
یہ ہماری وہ جگہ ہے جس کا تذکرہ انبیاء ماسلف مسلسل کرتے رہے ہیں,
آدم سے لے کر خاتم تک
ایک ایک نبی اس منزل سے گزرا ہے اور اس کو منزل ابتلا جانا ہے.
یہاں پر آزمائشیں ہوئی ہیں,
یہاں پر آزمائشیں ہوئی ہیں اور اس آزمائش کا تو مشاہدہ خود حسین نے کیا ہے.
یہ عجیب بات ہے,
صفین سے واپس آ رہے ہیں, امیر المومنین صحت ہیں, دونوں بیٹے ہیں, کربلا کی زمین سے پہلے حسین گزر چکے ہیں, یہ پہلی مرتبہ ورود نہیں ہے حسین کا,
باپ کے ساتھ کربلا پا چکے ہیں.
اور مسلسل امیر المومنین کا طریقہ یہ تھا کہ جس جس مقام سے کربلا میں گزرتے
وہاں حسین کو ساتھ لیے ہوئے رہتے اور بتاتے یہ علی اکبر کے گرنے کا مقام ہے, یہ عباس کے گزرنے کا مقام ہے, یہ تمہارے قتل ہو جانے کا مقام ہے, یہ وہ منزل ہے بیٹے کے جہاں صبرن یا ابا عبداللہ, اب کوئی چارہ نہیں سوا اس کے کہ صبر کیا جائے,
اس لیے کہ مشیت میں یہ امتحان طے کیا جا چکا ہے, مقدرات نے اس امتحان کو لینا ہے, اس امتحان میں تمہیں سرخرو ہونا ہے, شہادت سری و جہری جو نبی کو نصیب نہ ہو سکی اس سے تم دونوں کو گزرنا ہے, یہ وصیت ہے, یہ موعظہ ہے, یہ نصیحت ہے باپ کی دونوں بیٹوں کے لیے.
اس میں ایک حسین ہے, کربلا کی زمین سے اتنا مانوس حسین ہے. میں نے اگر یہ مقدمہ بیان کیا ہے مصائب میں تو یاد رکھیے یہ وہ حسین ہے جو شعور کی اس منزل پر ہے
کہ ایک مرتبہ اترتے اترتے پوچھا
کہ کوئی قبیلہ نزدیک ہے, کسی نے کہا ہاں مولا بنی اسد, بنی اسد.
تملیغ کا اعلان کرتے ہیں, اپنی ملکیت جتلاتے ہیں اس جگہ پر, تو بے اختیار کہا بنی اسد کے بڑوں کو بلاؤ.
بنی اسد, قبیلہ بنی اسد کے بزرگ آئے, قدم بوسی کی, ہاتھوں کو چوما اور ایک مرتبہ کہا آقا اس بن کا ارادہ کیسے کر لیا؟ کہا اب اس جنگل میں ہم گھر بسائیں گے, اب اس جنگل میں ہم گھر بسائیں گے اور دیکھو گھر ایسا بسے گا کہ میرے زوار قیامت تک کے لیے آئیں گے
اور کسی کو میں نہیں چاہتا کہ تکلیف ہو. دیکھیے حسین ملکیت کے کس تصور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کہا کہ معاملے کو طے کرو, یہ زمین ہم پسند کر رہے ہیں, ہم پسند کر رہے ہیں, حسین کسی ایسی زمین میں مرنا پسند نہیں کرتا جو کسی اور کی ملکیت ہو. ایک مرتبہ بنی اسد سے معاملہ طے کیا 60,000 درہم میں, زمین کربلا کو حسین نے خرید لیا, اور ایک مرتبہ خرید کے میرے حسین نے ہبا کر دیا بنی اسد کو کہ اب تم ہو جو میرے زائرین کا خیال کرنے والے ہو.
اس انتظام کو حسین نے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کیا ہے. جانے والا زائر کربلا جائے تو یہ سمجھ کے جائے کہ وہ کسی شخصی زمانی مکانی حکومت میں جا کے زیارت نہیں کر رہا ہے, وہ حسین کی ملکیت میں کھڑا ہے.
زائر جائے تو اس اہتمام کے ساتھ جائے کہ میرے مولا پسند نہیں کرتے تھے کہ آنے والا جب آئے تو کوئی یہ کہے کہ زمین ہماری تھی, قبضہ کیا, دفن ہو گئے. نہیں, حسین یوں نہیں مرتا,
حسین یوں نہیں گزرتا, زمین کو پسند کیا, انتظام دفن کا بھی کرنا تھا. ایک مرتبہ کہا جوانوں کو بلاؤ,
جوان آئے تو بے اختیار کہا دیکھو ہم عالم قسم پرسی میں قتل کیے جائیں گے, لاشوں کا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. ممکن ہو تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. جاؤ کچھ دیر کے بعد کہا بنی اسد کی عورتوں کو بلاؤ. عورتیں آئیں تو کہا کسی وجہ سے اگر تمہارے مرد مجبور ہو جائے اور ہمارے جنازوں کو دفن نہ کر سکے تو تم آنا اور احترام سے ہمیں زمین میں دفن کر دینا. کچھ دیر بعد نہیں معلوم کیا خیال آیا, بنی اسد کے بچوں کو بلا کے کہا دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک لا کے ہمارے ابدان پر ڈال دینا, ہمیں یوں دفن کرنا. مولا اتنا اہتمام آپ نے سوچا تھا مگر کیا ہوا, ہائے ہائے قتل ہونے والے قتل ہو گئے, لاشوں کو اٹھانے والے لاشوں کو اٹھا کے لے کے چلے, مگر کیا کرے جس نے یہ وصیت کی اس کے لاشے کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا, اس کے لاشے کو گھوڑا کے سمو میں پاما.
حسین